بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلی سے امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دعوت دین اور اس کا طریقہ کار سلسلہ گفتگو کی آج پانچویں نشست ہے. موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم سب گزشتہ نشست میں اصولی سوال کی طرف واپس مراجعت کرتے ہوئے جو بات آپ نے بیان کی تھی وہ یہ کہ دین میں دو طرح کی ہدایات دی جاتی ہیں. بسا اوقات اصولی ہدایت دے کر لوگوں کی عقل فہم فراست اور ان کے ذوق پر چیزیں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیسے وہ معاملے کو طے کرتے ہیں حالات اور واقعات کی رعایت سے. اور دوسری ہدایت وہ ہوتی ہے کہ جس میں اصول کے بعد ایک منظم مرتب لائے عمل ایک پورا کا پورا خاکہ پوری کی پوری ترتیب اور اصول سے اطلاق تک کی پورا نقشہ سامنے دیا جاتا ہے. دعوت دین کا معاملہ یہی ہے. آغاز کرنا چاہتا ہوں, پوچھتا ہوں آپ سے کہ دعوت دین کے باب میں پھر قرآن مجید کہتا کیا ہے, پورے معاملے کی تفصیل کیا ہے.
ہم نے جو کچھ عرض کیا اس کے نتیجے میں تین صورتیں سامنے آ گئیں. ایک یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے منصب پر فائز تھے, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا جہاں سے ابتدا کی جس نتیجے تک پہنچے اسی کو بنائے استدلال بنا لیا جائے اور اس کی روشنی میں یہ دیکھا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دعوت کا حکم دیا ہے یا تبلیغ کا حکم دیا ہے تو ہم اس طریقے کی پیروی کرتے ہوئے اپنے لیے کیا لائے عمل بناتے ہیں. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی طریقے کا پابند نہیں کیا, ایک بات کہہ دی ہے, ایک ذمہ داری ڈال دی ہے, اب اس کے بعد ہمارا کام ہے کہ ہم علم و عقل کی روشنی میں اپنی استعداد اور اپنی استطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی لائے عمل بنا لیں. اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ ایک لائے عمل ایک طریقہ خود بتایا ہے. یعنی یہ تین چیزیں اگر آپ دیکھیں تو خلاصے کے طور پر سامنے آتی ہیں. تین ہی امکانات ہو سکتے ہیں. اس میں سے یہ امکان کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پر سامنے رکھ کے آپ کے اسوہ کو اپنے لیے نمونہ بنا کر ہم کوئی لائے عمل اختیار کریں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ طریقہ استاذ امام نے بھی اختیار کیا اور اسی کو سامنے رکھ کر دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کتاب لکھی. یہی طریقہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اختیار کیا. چنانچہ میں نے حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے بھی اپنی دعوت کی جب ابتدا کی تو سب سے اہم تقریر جو اب ظاہر ہے ایک تحریر کی صورت میں شائع ہوتی ہے وہ تقریر ہے جو انہوں نے علی گڑھ میں کی تھی, اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے, کیونکہ ہدف ان کے نزدیک یہی تھا. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو تفصیلات میں ڈھال کر ہمارے دور میں ہمارے ایک دوسرے بزرگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے منہج انقلاب نبوی لکھی. اس میں بھی دیکھیے نام ہی بتا رہا ہے کہ کیا چیز ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اس کو انقلاب سمجھ لیا گیا اور جس طریقے سے آپ نے کیا وہ ظاہر ہے کہ اس انقلاب کا منہج بن گیا. اب آپ دعوت دینے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ لوگوں آؤ ہم بھی اسی طریقے کا انقلاب برپا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے برپا کرتے ہیں. میں نے تجزیہ کر کے تحلیل کر کے یہ بتایا کہ دونوں اعتبارات سے یہ استدلال صحیح نہیں ہے. یعنی علمی اور عقلی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے. دین میں جو قواعد عامہ بیان کیے گئے ہیں جن میں سے ایک بڑا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت میں لوگوں پر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ڈالتا جو ان کی حد وسعت سے باہر ہو, یہ اس کے بھی خلاف ہے. اور پھر میں نے مختلف چیزوں کا حوالہ دے کر وہ عدم مطابقت بھی واضح کر دی. آخر میں میں نے یہ بتایا تھا کہ محض یہ عقلی استدلالی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دینیاتی پہلو سے بھی جب قرآن پر غور کیا جاتا ہے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس معاملے میں پیغمبروں کو اسوہ بنانا کسی طرح بھی موضوع نہیں تھا, اس لیے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ ایک خصوصی قانون ہے جو ان کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوتا ہے, ایک سنت الہی ظاہر ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں کن مراحل میں سے گزار کر ایک نتیجہ نکالتے ہیں وہ سب قانون اتمام حجت کے ذیل میں واضح ہو چکا ہے. اس کے بعد یہ امکان تو ختم ہوا, دو رہ گئے باقی. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دوسری بات یعنی یہ کہ دعوت کی ہدایت کر دی گئی ہے, تبلیغ کرنے کے لیے کہا گیا, کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا. یہ قرآن مجید کے عام طریقے کے خلاف نہیں ہے, مثالیں دے کر میں نے واضح کیا کہ اور بھی بعض چیزیں ہیں جو ایسے ہی بیان کی گئی ہیں اور ہم پر چھوڑ دیا گیا، اور خاص طور پر وہ چیزیں جو سوسائٹی سے متعلق ہوتی ہیں، جو سیاسی اور معاشی معاملات میں ظہور پذیر ہوتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا عام طریقہ بھی یہی ہے کہ اس میں ایک رخ متعین کر دیا جاتا ہے، ہدف بتا دیا جاتا ہے، کچھ ضروری احکام 2-3-4 دے دیے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کا لائے عمل خود بناتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میرے لیے یہ تحقیق کا موضوع تھا، اور اس کا پس منظر بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ میں اپنی کتاب میزان میں جب یہ باب لکھنا چاہتا تھا تو پہلے تو یہی خیال تھا کہ استاد امام نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس کا خلاصہ کر دوں گا، لیکن جب یہ حقائق واضح ہو گئے تو پھر مجھے اس سارے معاملے کو دیکھنا پڑا، یعنی قرآن مجید کے فہم و تدبر کے لیے اپنا وقت صرف کر دینا پڑا کہ میں دیکھوں قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے، اس نے کیا طریقہ کار وضع کیا ہے، وہ اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے، کرتا ہے تو کہاں کرتا ہے، جہاں کرتا ہے اس میں لفظ کیا ہے، معنی کیا ہے، تالیف کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد کسی نتیجے تک انسان پہنچتا ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فقہ کی ایک کتاب کھولی اور اس میں ایک طریقہ لکھا ہوا پڑھ لیا، وہ دعوت پیش کرتا ہے، انذار کرتا ہے، بشارت دیتا ہے، اس کے دوران میں قانون زیر بحث آ جائے گا، اس کے دوران میں حقائق زیر بحث آ جائیں گے، ان کو سمجھنا، ان کو جاننا، ان کی حقیقت تک پہنچنا یہ اپنی جگہ بہت فہم و تدبر کی چیز ہوتی ہے۔ میرا نقطہ نظر چونکہ یہی ہے تو اب میں آپ کے سامنے اس کی تفصیلات رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ کچھ تعبیرات لوگوں پر واضح کی جائیں، یعنی قرآن مجید نے جو بات کہی ہے اس کے لیے کوئی ایک تعبیر اختیار نہیں کی بلکہ مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں، بات ایک ہی ہے لیکن اس کو مختلف تعبیرات سے ادا کیا ہے۔ ہم بالعموم اس مقصد کے لیے دعوت و تبلیغ، محض تبلیغ، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن قرآن نے یہی بات بعض دوسری صورتوں میں بھی ادا کی ہے۔ مثال کے طور پر پیغمبروں کی دعوت کے معاملے میں انذار کا لفظ اختیار کیا ہے۔ یہ جانتے ہیں آپ کے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو لتنذر ام القرى ومن حولها، اسی طرح جگہ جگہ کہا کہ پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ وہ بشرین و منذرین، وہ بشارت دیتے ہیں، انذار کرتے ہیں۔ تو انذار کی تعبیر یعنی پیغمبر کی دعوت کے لیے یہ جامع ترین تعبیر اختیار کی گئی ہے، پیغمبر انذار کرتا ہے۔ یہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار عام کا حکم دیا گیا تو انہی الفاظ میں دیا گیا، یہ کہا گیا کہ یا ایہا المدثر قم فانذر، یعنی آپ اٹھیں اور اٹھ کر اب اپنی قوم کو انذار کریں۔ ایک تعبیر یہ ہے انذار کی تعبیر، اس کے ساتھ بشارت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ ایک دوسری تعبیر وہ ہے جو ہم نے بھی اختیار کی، یعنی دعوت، لیکن قرآن مجید اس کو دو اور اسالیب میں بیان کرتا ہے، یعنی ایک دعوت الی سبیل ربک، یعنی تمہارے پروردگار کے راستے کی دعوت، گویا دعوت کو آگے کوالیفائی کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ وہ کیا دعوت ہے جس کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن میں آیا نا کہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی دعوت دو، تو لفظ دعوت ہی استعمال کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک وضاحت کا جملہ بھی ہے۔ ایک دوسری جگہ یدعونا الی الخیر، دعوت الی الخیر کا اسلوب اختیار کیا ہے، یعنی نیکی اور بھلائی کی طرف دعوت۔ قرآن مجید میں خیر کا لفظ نیکی اور بلائی کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ تعبیر بھی اختیار کی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور تعبیر ہے، وہ تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کی ہے۔ یہ تعبیر قرآن مجید نے سورہ عصر میں اختیار کی ہے، جہاں یہ بیان کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے خسارے سے نکلنے کی ضمانت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس میں تین چیزیں بیان کی ہیں، ایمان ہے، عمل صالح ہے، اور پھر کہا ہے و تواسو بالحق و تواسو بالصبر۔ تواسی بالحق کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کو ادائے حق کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا یا ادائے حقوق کی نصیحت کرنا اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرنا، ایک ہی بات ہے، اس کے دونوں پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے، دونوں میں لفظ بھی وہی اختیار کیا ہے۔ تواسی کا مطلب ہے یا تواسو کا فعل، اس کے معنی ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، تو یہ تعبیر بھی اختیار کی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک تعبیر ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، یعنی وہ چیزیں جو دنیا میں بھلائی کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں، جو پوری انسانیت کے نزدیک بھلائی کی چیزیں ہیں، ان کی لوگوں کو تلقین کرنا، اور وہ چیزیں جو انسانیت کے ہاں بری سمجھی جاتی ہیں، جس پر انسان کا حادثہ اخلاقی گواہی دیتا ہے، وہ منکر، یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان کے لیے ہمیشہ برائی کی چیزیں مانی گئی ہیں، ان سے لوگوں کو روکنے کی صحیح کرنا، تو یہ تعبیر بھی اختیار کی گئی. یہ سب ایک ہی مدعا ہے جس کی مختلف تعبیریں اللہ تعالیٰ نے اختیار کی. یعنی کہیں اسی بات کو کہ تمہیں لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے، لوگوں تک بات پہنچانی چاہیے، لوگوں کو ادائے حقوق کے لیے کہنا چاہیے، تمہارے پاس اگر ایک حق آیا ہے تو یہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اس کو لفظ تواسی سے ادا کر دیا، کسی جگہ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ادا کر دیا، کسی جگہ انذار اور بشارت سے ادا کر دیا. لیکن کیا یہ ایک ہی بات ہے؟ میں آگے چل کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ اس لحاظ سے تو ایک ہی بات ہے کہ ان کا مشترک مفاد ایک ہے، یعنی مجھے ایک ذمہ داری ادا کرنی ہے جو معاشرے کے حوالے سے مجھ پر عائد ہوتی ہے. لیکن یہ ساری تعبیریں مختلف ہیں اور اپنے اندر مدعا کے لحاظ سے بھی اختلاف رکھتی ہیں، اس لیے ان کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے. اسی میں اس سوال کا جواب بھی ہے کہ یہ مختلف تعبیریں کیوں اختیار کی ہیں. اس لیے اختیار کی ہیں کہ آگے چل کر ہم جو طریقہ کار بیان کریں گے وہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ تعبیریں بھی مختلف ہوں.
اچھا،
گویا خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتایا ہے، اور طریقہ بتاتے وقت دعوت کے معاملے میں بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ اگر ایک چیز سے متعلق ہوگی تو وہاں اس کی صورت کیا ہونی چاہیے، اور دوسری چیز سے متعلق ہوگی تو وہاں اس کی صورت کیا ہونی چاہیے. یعنی دعوت تو ایک جامع تعبیر ہے نا. ایک آدمی بازار میں کھڑا ہوا پھل بیچ رہا ہے، وہ آپ کو ایک نیکی اور خیر کی بات بتا دیتا ہے، یہ دعوت تو ہو گئی. یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، یا دین کی وضاحت کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ دعوت ہے. تو دعوت اگرچہ اصول کے لحاظ سے تو وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، لیکن کیا کانٹینٹ کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے بھی یہ ایک ہی دعوت ہے؟ ان میں ظاہر ہے بہت فرق واقع ہو جاتا ہے. تو قرآن نے یہ فرق ملحوظ رکھا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کس کس پہلو سے ہونی چاہیے. یہ تعبیرات اگر واضح ہو گئی ہیں تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہی اصول، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ اپنی شریعت، اپنے دین کی ذمہ داری لوگوں کی حد وسع کے لحاظ سے ان پر ڈالتے ہیں. یعنی یہ ایسے نہیں ڈالی جاتی جس طرح بعض لوگوں نے جوش جذبات میں اس کو بیان کیا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اٹھے اور یہ انقلاب برپا کرنے کے لیے میدان میں نکل کھڑا ہو، اور اگر کوئی دوسرے لوگ برپا کر رہے ہیں اور اس کا اطمینان ہے تو ان کا ساتھ دے، اور اگر وہ ان کا ساتھ دینا مناسب نہیں سمجھتا تو اپنی ایک جماعت بنائے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میدان میں کھڑا ہو جائے. بات کہنے کو تو کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ دنیا میں انسانوں کی ذمہ داریاں، ان کی مصروفیات، ان کے احوال کا فرق، ان کی صلاحیتوں کا تفاوت، اس سب کو سامنے رکھیں تو یہ کیا کوئی عقلی چیز ہے؟ کیا کوئی معقول بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں ہمیشہ اس کا لحاظ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز لوگوں کو نہیں کہی جاتی جس کا وہ تحمل نہیں کر سکتے، جو ان کی صلاحیت اور ان کی فطرت کے مطابق نہیں ہے، جس کو وہ اٹھا نہیں سکتے، جو ان کی استطاعت سے ماورا ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی پورا لحاظ کرتے ہوئے انسانوں کی مختلف صورتوں کو تقسیم کر دیا ہے. یعنی اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس میں پانچ صورتیں بالکل متعین ہو کر سامنے آ جاتی ہیں. پہلے میں بالاجمال ان پانچ صورتوں کا ذکر کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر آدمی کو نبی بناتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا؟
نہیں.
ہر آدمی کو رسالت کے منصب پر فائز کرتے ہیں؟
نہیں.
یعنی چند لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، بلکہ اب تو یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا. یعنی قیامت تک اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. اس سے پہلے بھی قومیں تھیں، ہزاروں لاکھوں لوگ تھے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ پیدا ہوتے رہے، ان میں بڑے باصلاحیت لوگ، شاعر، ادیب، حکیم، فلسفی، لیکن ہر آدمی کو پیغمبر تو نہیں بنایا جاتا. تو ایک انسانوں کی صنف وہ ہی جس کو ہم پیغمبر کہتے ہیں. پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں. تو دعوت کی ایک قسم وہ ہے کہ جو پیغمبروں سے متعلق ہے, اس کو بالکل الگ بیان کیا ہے, اس کے قواعد الگ ہیں, اس کے ضوابط الگ ہیں. یہ وہی قسم ہے جس کو سامنے رکھ کر استاد امام نے کتاب لکھی, جس کے بارے میں میں نے یہ بتایا کہ یہ وہ قسم ہے جو اس لیے پیغمبروں کے ساتھ خاص ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کا اس کے ذریعے سے ظہور ہوتا ہے. وہ سنت یا وہ قانون اتمام حجت کا قانون ہے, اور یہ قانون اللہ کے پیغمبروں ہی کے ساتھ خاص ہے. وہ قانون کیا ہے, اس کے ضوابط کیا ہیں, وہ ہم بیان کر چکے ہیں. یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم وہ ہے جس میں پیغمبر جن لوگوں کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس جماعت یا اس گروہ یا اس قوم کو بھی کوئی ذمہ داری دے دیتے ہیں. ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ یعنی ان میں پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے, وہ پیغمبر کے براہ راست مخاطبین بنے ہیں. اگر ان کی اگلی نسلیں بھی آ رہی ہیں تو اپنی ایک روایت میں کھڑی ہوئی آ رہی ہیں. اس کی مثال ذریت ابراہیم ہے. یعنی دنیا کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی اقدام کیا کہ پہلے تو افراد کا انتخاب کیا جاتا تھا, یہ موسیٰ ہیں, یہ عیسیٰ ہیں, یہ ابراہیم ہیں. افراد کا انتخاب کیا جاتا تھا کہ وہ نبوت کی ذمہ داریاں ادا کریں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری آل ابراہیم, پوری ذریت ابراہیم کا انتخاب کر لیا. یہ واقعہ کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہوا, یہ ابراہیم کی ذریت کے ساتھ ہوا. اس کو قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا کی امامت کے لیے منتخب کیا, ہم نے اس کی ذریت کو اس امامت میں شامل کر دیا. پھر یہ بتایا ہے کہ یہ بالکل اسی طرح کا انتخاب ہے جیسے ہم اس سے پہلے افراد کا انتخاب کرتے رہے ہیں. چنانچہ سورہ آل عمران میں اس کو اس طرح بیان کیا کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ہم نے دنیا کی تمام قوموں کے اندر سے جس طرح سے آدم اور نوح کا انتخاب کیا تھا, اسی طرح ہم نے ابراہیم کی ذریت کا انتخاب کر لیا. ابراہیم علیہ السلام کی ذریت, یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل ہے جو نمایاں ہوئے, دوسرے بنی اسماعیل, اگرچہ ان کے ایک تیسرے بیٹے بھی تھے لیکن وہاں بات آگے نہیں بڑھی. یہ دو شاخیں ہیں بڑی. ان میں سے بنی اسرائیل کو بھی ایک ذمہ داری دی گئی, دعوت کی ذمہ داری, اور بنی اسماعیل کو بھی ایک ذمہ داری دی گئی. یہ دعوت ہے جس کو قرآن مجید ایک اور تعبیر میں ادا کرتا ہے. یعنی دعوت تو یہ ہے, وہ شہادت ہے. یعنی چونکہ ان کے ہاں وہ پیغمبر آ گئے ہیں جنہوں نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر یا ان کے آبا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ گواہی دی کہ اس کائنات کے پروردگار نے ہم سے کلام کیا ہے, یہ معمولی گواہی نہیں ہے. تو یہ فرمایا گیا کہ اب اس گواہی کو باقی دنیا تک تمہیں پہنچانا ہے. دعوت ہی ہے لیکن اس دعوت نے شہادت کی صورت اختیار کر لی. تو دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق ذریت ابراہیم سے ہے, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, خواہ وہ بنی اسماعیل تھے خواہ وہ بنی اسرائیل, دونوں ہی اس وقت موجود ہیں. یعنی اپنا زمانہ اگرچہ گزار چکے ہیں لیکن بہرحال بنی اسرائیل بھی موجود ہیں, بنی اسماعیل بھی موجود ہیں. دونوں کو دیکھا جا سکتا ہے, دونوں کی تاریخ پڑھی جا سکتی ہے. تو قرآن مجید نے جس طرح رسولوں کی دعوت کو الگ سے بیان کیا ہے, اسی طرح ذریت ابراہیم کی ذمہ داری کو بھی الگ سے بیان کیا ہے. اور یہ بتایا ہے کہ یہ چونکہ اللہ کی منتخب قوم ہے, ان کا انتخاب اسی طرح ہوا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغمبروں سے جو ہدایت حاصل کر چکے ہیں اب دنیا تک اس کو پہنچائیں, یہ ان کی قومی ذمہ داری ہے. ذریت ابراہیم کے ساتھ یہ معاملہ افرادی نہیں ہے, قومی ذمہ داری ہے. اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ بہت سی ہدایات اس طرح دیتے ہیں کہ فرد فرد اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. جیسے نماز ہے, مجھے بھی پڑھنی ہے, آپ کو بھی پڑھنی ہے. بعض ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جو جماعت کے اوپر ڈالی جاتی ہیں. قرآن مجید میں جو مجرموں کو سزائیں دینے کے لیے کہا ہے اس کی ذمہ داری نہ مجھ پر ڈالی ہے نہ آپ پر ڈالی ہے, لیکن قوم پر بحثیت قوم ڈال دی ہے. یہ قوم پر بحثیت قوم ذمہ داری ہے جس کو ہماری فقہ عام طور پر فرض کفایا کی تعبیر سے ادا کرتی ہے. یعنی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا جنازہ پڑھیں, سب کی ذمہ داری ہے, لیکن فرد فرد کی نہیں ہے. یعنی ہم میں سے 10 آدمی 20 آدمی جب جنازہ پڑھ کے رخصت کر دیتے ہیں تو یہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے, اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو پوری قوم مسئول ہے کہ تمہارا ایک بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا اور تم نے اس کو یہ دعا کر کے رخصت نہیں کیا ہے. تو جماعت پر یا قوم پر جو ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں, ذریت ابراہیم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ فرد فرد پر نہیں ڈالی گئی, افراد کے مجموعے پر, قوم پر, پوری ذریت پر, پوری جماعت پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے. جہاد بھی ایسے ہی ہے, یعنی اللہ نے جہاد کا حکم دیا ظلم کے خلاف, لیکن یوں نہیں ہے کہ ہر شخص اٹھے اور یہ کام کر ڈالے. یہ فیصلہ قومی سطح پر کیا جاتا ہے یا جماعت کی سطح پر کیا جاتا ہے. تو یہ دوسری قسم ہے. تیسری قسم وہ ہے جس میں جو دین کا علم حاصل کرنے کا لوگ فیصلہ کر لیں. ظاہر ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کا حق دیا ہے, کوئی آدمی انجینئر بننا چاہتا ہے, کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی سائنسدان بننا چاہتا ہے, کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے. جس طرح لوگ اپنے انتخاب سے فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے, اگر کچھ لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ دین کے عالم بنیں گے تو ان کی ذمہ داری کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, اس کو بالکل الگ سے بیان کیا ہے. یعنی علماء کی ذمہ داری یا علماء کی دعوت, تو تیسری قسم وہ ہے. چوتھی قسم وہ ہے کہ جس میں اگر کسی جگہ مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو جائے, ان کے حکمران ان کی ذمہ داریاں سنبھال لیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ منتشر ہیں, ایسے اب دنیا کے بہت سے ملک ہیں کہ جس میں مسلمان اقلیت کی حیثیت سے موجود تو ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں, لیکن وہاں ان کو نظم حکومت چلانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی. اگر مسلمانوں کو کسی جگہ نظم حکومت چلانے کی ذمہ داری حاصل ہو جائے تو ان کی بھی ایک دعوت ہے, اور وہ بالکل الگ ہے, اس کا قانون الگ ہے, اس کا قاعدہ الگ ہے, اس کو الگ طریقے سے قرآن نے بیان کیا ہے, اور اللہ کے پیغمبر نے اس کے لیے باقاعدہ ایک سنت قائم کی ہے کہ وہ ذمہ داری کیسے انجام دینی چاہیے. یہ چار اقسام ہو گئیں. پانچویں اور آخری قسم میں ہم آپ سب بحثیت فرد آتے ہیں. یعنی ہر آدمی, خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہے, فارغ بیٹھا ہوا ہے, عارف ہے, عامی ہے, عالم ہے, گلی میں کوئی چیز بیچنے نکلا ہے, مزدوری کر رہا ہے, وہ میری, آپ کی, ہر شخص کی ذمہ داری ہے. وہ بالکل الگ ذمہ داری ہے, الگ طریقے سے بیان ہوئی ہے, اس کے قواعد الگ ہیں, اس کا دائرہ الگ ہے, اس کے اصول الگ ہیں. تو یہ پانچ اقسام یا پانچ صورتیں ہیں جن کو بالکل الگ الگ متعین طریقے پر قرآن نے واضح کر کے بیان کر دیا ہے کہ یہ ذمہ داری پیغمبروں کی ہے, یہ ذمہ داری ذریت ابراہیم کی ہے, یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو دین کا عالم بننے کے لیے پیش کر دیں, یہ ذمہ داری مسلمان حکمرانوں کی ہے, اور یہ ذمہ داری عام افراد کی ہے. تو جب تک آپ ان سب کو الگ الگ اچھی طرح نہ سمجھ لیں, دعوت دین کے کسی طریقہ کار کو واضح کیا ہی نہیں جا سکتا, اس لیے کہ ہر ایک کے لیے الگ طریقہ کار ہے.
اب سر, یہ نقطہ واضح ہوا کہ پانچ نوعیت کی مختلف طبقات کو مختلف ذمہ داریاں دی گئی ہیں. پیغمبر کی دعوت الگ ہے, ذریت ابراہیم کی الگ ہے, علماء کی الگ ہے, حکومت کی الگ ہے, اور عام آدمیوں کی بھی الگ ذمہ داری ہے. تفصیلات غاندھی صاحب سے جانیں گے اس سوال کے ساتھ کہ جب یہ کہتے ہیں کہ بنی اسماعیل کی بھی کوئی ذمہ داری تھی تو قرآن مجید تو ہر جگہ پہ یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کرتا ہے, کہیں پر بھی یہ نہیں کہا یا بنی اسماعیل یا اہل قریش. اس سوال کو بھی غاندھی صاحب کی خدمت پر رکھیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ ہاتھ پہ خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.